الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد لا انفصام لا والله السميع العليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون قابل عزت واجب اور احترام میرے عزیزو, میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی چند آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہیں. رب العالمین کا ارشاد ہے کہ دین کے اندر جبر اور اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, رشد غی سے صاف صاف واضح طور پر علیحدہ ہو گیا ہے. غیب کو چھان کر دلائل سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور روح کو دلائل سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. روح کے بیان کرنے کے لیے رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان حمید نازل فرمایا اور گمراہی کی نشاندہی کرنے کے لیے مالک الملک نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن حکیم صحیحہ میں مل کر پوری کائنات کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ یہ چیزیں رشد ہے اور یہ غیر ہے. یہ عقائد صحیح ہے اور یہ عقائد غلط ہے. یہ عقائد صحیح ہونے کی وجہ سے ان پر ان کو ماننا ان پر مان جانا یہ صحیح مان ہے اور یہ عقائد کفری اور شرکیہ ہے, ان کو مان لینے سے شرک اور کفر لازم آ جاتا ہے. بالفرض پر محال اگر قرآن حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہو سکتی کہ شرک کیا ہے کفر کیا ہے ایمان خالص کیا ہے اور کفر و شرک سے لخت ایمان کیا ہے, عقائد شرکیہ اعمال شرکیہ کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے, تعالی عبد اللہ تمہاری عبد اللہ پھر قرآن حدیث کے آنے کا فائدہ ہی کیا نہیں ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے اور یہ عقیدہ صحیح ہے تو لازم ہے شرکیہ عقیدہ اختیار کرے گا وہ مشرک کہلائے گا, جو کفریہ عقیدہ اختیار کرے گا وہ کافر کہلائے گا, اور جو صحیح عقیدہ ایمان اور عمل کرے گا تو وہ مومن متقی کہلائے گا. تو رب العالمین نے یہ بات صاف فرما دی کہ رشد کیا ہے اور جبرائیل کیا ہے. لیکن اس اعلان کے باوجود بھی آج دنیا کہتی ہے پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن حکیم علیہ السلام اب اور جو پہلا کتاب ہے جس کے آنے کے بعد بھی کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. نہیں, قرآن حکیم نے تو ایک ایک بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. نور اسلام کی بچرے قوم سے انسان کو ٹھوکر لگی اور لگتی آئی اور لگتی آ رہی ہے. کہ اللہ کی شان اور عمر کی پہچان کیا ہے. حالانکہ قرآن حکیم نے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کہ اللہ کے سوا یہ من دون اللہ یہ کسی ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہے. اب یہ آیت کتنی واضح آیت ہے اور اس کا معنی کتنا اور اس کا مفہوم کتنا واضح ہے. رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے ایک طرف اپنی ذات کو رکھا اور دوسری طرف ساری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو رکھا. اپنا نام اللہ رکھا اور باقی ساری کائنات کا نام ہندو مرزا رکھا اور بتایا یہ کہ اللہ کے پاس تو سارے اختیارات سے ساری طاقتیں ہیں. وہ تو ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے, وہ تو علیم و مزاج صدور ہے, وہ تو علام الغیوب ہے, وہ ستار الغیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے, وہ قہار اور جبار ہو وہاب ہے. لیکن اللہ کے سوا جو باقی ساری کائنات ہے جس کو قرآن ہندو اللہ کہتا ہے ہندو نہیں کہتا ہے, فرما ان کے پاس ایک دن کے برابر بھی کوئی طاقت کوئی تصرف کوئی اختیار کوئی قدرت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ کائنات کی کوئی چیز ان کی اور نہ ہی ان کے اپنے وجود کی کوئی چیز ان کی. کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور انسان کی جسم و جان کی ہر چیز بھی اللہ ہی کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آنکھ میری اپنی ذاتی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سننا میری اپنی ذاتی قوت ہے, یہ بولنا میری اپنی ذاتی قوت ہے. نہیں, اس لحاظ سے دیکھو تو انسان کا ایک ایک بال اللہ کا دیا ہوا ہے اور انسان اپنے جسم جان کے کسی ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے. جب کائنات کے کسی پتے کا مالک نہیں اور اپنی جان کے کسی بال کا مالک نہیں, ہاں اس انسان سے بھی رب العالمین نے کچھ انبیاء منتخب کیے, رسل منتخب کیے, کچھ صدیقین منتخب کیے, کچھ شہداء منتخب فرما, کچھ اولیاء اللہ منتخب فرما, لیکن بعض سب کے لیے ایک ہی کہہ دی کہ ان کے پاس ایک پردے سے رہتا بھی کوئی اختیار کوئی ملکیت کوئی قدرت کوئی طاقت کوئی تصرف کوئی اختیار نہیں ہے. ہمیں قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ انبیاء علیہ السلام ہیں, لیکن ہم اب یہی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہر حکم کی اتباع کرتے ہیں، ہر آن ہر وقت تیری رضا کو ڈھونڈتے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے دن رات اور خاص کا ایک ذرہ لگا دیتے ہیں، سیم و زر جان و مال خرچ کر کے تجھے راضی پالے تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم تیری مکمل غلامی ادا کرتے ہیں، ہم تیرے مکمل غلام ہیں، ہر حال میں ہم تیری خوشنودی چاہتے ہیں، ویا کنف نقصین، اور ہر حال میں سانس کے کروڑ میں اس سے بھی ہم حصے میں بھی ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ہم اتنے محتاج ہیں کہ ایک سانس بھی ہم خود نہیں لے سکتے، سانس کے اندر بھی تیرے محتاج ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ہر بول کے اندر تیرے محتاج ہیں، ہر سننے کے اندر تیرے محتاج ہیں، ہر سوچ کے اندر تیرے محتاج ہیں، ہر قدم کے اندر تیرے محتاج ہیں، حتیٰ کہ مالک الملک نے یہاں تک کہہ لیا ان نظر مانا بنتا اللہ چاہؤ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کے قبضہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہدایت بھی اللہ کے قبضہ کنٹرول میں، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کو تو صرف ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے نبی سے اعلان کروایا قرآن چاہے پڑھ کر کے کہہ دو لامنے کو نفسی نفع ملا ذرہ، میں زندہ نبی نبوت کے ساتھ شان نبوت کے ساتھ روح اور جسم مقدس کے ساتھ تمام بلندی شان کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاءاللہ میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، دوسرے اعلان یہ کروا دیا کہ میں تمہارے لیے بھی ایسا اعلان کے انسان اور کسی قسم کے نفع نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو بات سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری طاقتیں ہیں، ساری قوتیں ہیں، اور اللہ کے سوا من دون اللہ کے پاس کچھ بھی ذرہ بھی کوئی قوت اور طاقت نہیں کہ کسی کو بیٹا دے سکے یا کسی کو بیٹی، فرمایا یا ابن ابی شاؤ اناث ہو یا ابن ابی شاؤ ذکورا، اور جو بیٹوں کے قرآن و اناث ہو بھیا جان ابی شاؤ قیما، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے، ٹیم بنا دیتا ہے، یہ شان اللہ کی تو ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شان نہیں ہے، تو ہدایت تو کھل کر سامنے آ گئی، قرآن نے اس دیکھو اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن شکل میں پیش کر دیا، اور گمراہی کو چھانٹ کر قرآن نے اس کے نقش و نگار بھی کھول کر بتا دیے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج یہ پڑھا لکھا انسان کہتا ہے پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، دوسری بات یہ بتائی کہ کچھ لوگ رشد کے ماننے والے ہدایت پر چلنے والے جن کو راشدین کہا گیا ہے راشد و راشدون، اور کچھ لوگ غلط پر چلنے والے گمراہی پر چلنے والے گمراہی کو قبول کرنے والے، قرآن نے ان کے دوسرے نام بھی رکھے لیکن ایک نام طاغوت رکھا ہے کہ گمراہی کو اپنا کر گمراہی کو دنیا میں پھیلانے والے یہ طاغوت ہے، اور جو رشد اور ہدایت کو قبول کرنے والے اور رشد اور ہدایت کو پھیلانے والے یہ راشدون ہے. راشدون میں سے سب سے پہلا فرد اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایمان لانے والے صدیقین اور شہداء اور یا اللہ اور دوسرے مومنین ہوتے ہیں. تو ایمان کے لیے فرمایا ومن یکفر بالطاغوت, کہ اب طاغوت کا انکار کرنا ہوگا. طاغوت کے عقائد کا انکار کرنا ہوگا, طاغوت کے دین کا انکار کرنا ہوگا, طاغوت کے بنائے اعمال کا انکار کرنا ہوگا, طاغوت کی گھڑی ہوئی بدعتوں کا انکار کرنا ہوگا. بھائیوں میں ملا اور اللہ پر ایمان لانا ہوگا. کیا مطلب؟ کہ رب العالمین نے جو دین بنا کر بھیجا ہے, جس کو قرآن بیان کرتا ہے اور اللہ کا نبی بیان کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو سارے دین کو ماننا ہوگا اور طاغوت کے بنائے ہوئے دین کا انکار کرنا ہوگا. چونکہ دنیا میں دو ہی دین چلتے ہیں, ایک اللہ کا دین اور ایک طاغوت کا دین. جب سے یہ انسان پیدا ہوا دو ہی دین دنیا میں آ گئے, ایک اللہ کا دین اور دوسرا طاغوت ابلیس شیطان کا دین. اللہ کا دین یہ تھا کہ حکم ہو فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. طاغوت ابلیس شیطان کا دین یہ تھا کہ آدم سجدے کے قابل نہیں ہے. اس وقت سے یہ دو دین چلے, ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرا دین ابلیس اور شیطان کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اور فردوس دینے کا وعدہ کیا گیا, اور شیطان طاغوت کی اطاعت کرنے والوں کو جہنم کا وعدہ کیا گیا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں, اور شیطان ابلیس طاغوت کے دین پر چلنے والے بہت زیادہ ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاغوتی دین اور شیطانی دین کے ماننے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کی اتنی کثرت ہو گئی ہے. ان کی کثرت کی وجہ سے آج شیطانی دین کو طاغوتی دین کو سچا سمجھنے لگ گئی ہے دنیا, اور اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھنے لگی ہے یہ دنیا. طاغوتی دین کو جہاں چاہو بے بیان کرو, چوکوں میں, گلیوں میں, مساجد میں, اور خانقاہوں میں, اخباروں میں, رسالوں میں, کتابوں میں, ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں, جہاں چاہو تم بیان کرو, ساری دنیا خوش رہے گی. لیکن جب تم اللہ کے دین کو بیان کرو گے تو اس کائنات میں بھوچال آ جائے گا, ساری دنیا آگ بگولا ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابلیسی اور شیطانی دین کو سچا سمجھنے لگے ہیں اور اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھنے لگے ہیں. اس لیے جب کوئی اللہ کے دین کو بیان کرتا ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا دین بیان کر رہا ہے, اور ان کو آگ لگ جاتی ہے. معاملہ اتنا الٹ ہو گیا ہے
اور یہ یاد رکھو جب معاملہ اتنا الٹ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں اور جھوٹے بناوٹی شیطانی اور طاغوتی دین کو سچا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ساری چیز الٹی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا مانتی, اپنے بھی مانتے ہیں, بیگانے بھی مانتے ہیں کہ معاشرے والے لڑکی کو عورت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اگر کسی کے گھر میں معصوم بچی پیدا ہو جاتی تو اسے قتل کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. قرآن مجید یہ بات واضح کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ اس بچی کو کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا. اس کو کہیں معاشرے میں کیوں اتنا حقیر سمجھا گیا جب انہوں نے اللہ کے دین کو الٹ دیا, ان کا دماغ بھی اللہ نے الٹ دیا کہ وہ اپنی بچی کو بھی درندوں کی طرح قتل کر دیتے تھے. دماغ یہ کام نہ کر سکا کہ یہ تو میرا اپنا خون ہے, یہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے, یہ بیٹی تو بہت بڑی با وفا بیٹی اور خدمت گزار بیٹی ہے. لیکن دماغ اتنا الٹا ہو گیا کہ وہ بیٹی کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا. اسی صورت میں ایک اصحابی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں جب باہر جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی, میں اسے کہہ کر گیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو مار دینا, لڑکا پیدا ہو جائے تو زندہ رکھنا. لیکن جب وہ کچھ عرصہ بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے گھر میں لڑکی دوڑتی پھرتی ہے, اس کے تیور بدل گئے اور فوراً بیوی سے پوچھتا ہے یہ کس کی لڑکی ہے. وہ کہتی ہے تیری. تو کہتا ہے کیا تجھے کہا نہیں تھا کہ لڑکی پیدا ہو تو اس کو مار دینا؟ اس نے کہا بالکل آپ نے کہا تھا لیکن میرے سے یہ نہ ہو سکا, میں یہ کام نہیں کر سکی, میری مام تو مجبور ہو گئی. اس لیے میری اندر والی یہ صفت مامتا نے مجھے مجبور کر دیا جس کی وجہ سے میں اس کو نہ قتل کر سکی. اس ظالم نے اپنی بچی کو اٹھایا اور ساتھ ساتھ کسی بھی اٹھائی اور جنگل میں لے جا کر گڑا کھودا. خود ہی بیان کرتا ہے کہ جب گڑے کی مٹی میرے پاؤں پر یا کپڑوں پر پڑتی تھی تو وہ میرے کپڑے جھاڑتی تھی اور میرے پاؤں سے مٹی جھاڑتی تھی اور مجھے کہتی تھی ابو تیرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی ترس نہ آیا. آخرکار جب میں نے گڑا کھود لیا, اس کو اٹھایا اور زندہ کو میں نے گڑے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی. آخری دم تک میں اس کی آواز سن رہا تھا کہ وہ بڑی ہمدردی سے اور بڑے پیارے لہجے سے ابو ابو کہہ رہی تھی. تو جب اللہ کے دین کو کوئی لوٹ دیتا ہے, سچ کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہے اور جھوٹ کو کوئی سچ سمجھنے لگتا ہے, اللہ کے دین کو غلط دین اور طاغوتی اور شیطانی دین کو کوئی سچا سمجھنے لگتا ہے, تو مالک ان کے دماغ کو بھی الٹا کر دیتا، ان کے سارے کاموں کو الٹا کر دیتا ہے. آج بھی یہی حال ہے اس وقت کے موجودہ دور میں، جب انسانیت نے اللہ کے دین کو ایک گالی سمجھ لیا اور طاغوتی اور شیطانی دین کو دل کے اندر جگہ دی، تو پھر رب العالمین نے ان کے دماغوں کو بھی الٹا کر دیا. اس لیے آج یہ روڈ بلاک کرتا ہے اور اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کے ہاتھوں اور کانوں اور گلے سے سونے کے زیور اتار لیتا ہے، ساری بس لوٹ لیتا ہے. اس کا دماغ اتنا بھی کام نہیں کرتا کہ پتہ نہیں یہ مسافر کہاں کہاں جانا چاہتے تھے، ان کا گھر کتنا دور ہے اور ان کی جیب جو میں نے خالی کر لی، یہ مسافر کہاں سے بھیک مانگے گا، یہ کھائے گا کس سے پیے گا کس چیز سے، یہ واپسی کا کرایہ کس سے لے گا. اس کا دماغ اتنا الٹا ہو گیا کہ کراچی سے آنے والی ایک بہت بڑی بھری ہوئی ٹرین کو سواریوں سے خالی کرا کر اس کو آگ لگا دی. یہ تو سمجھ رہی کہ اس کو آگ لگانا ہے، لیکن یہ پتہ نہ رہا کہ کس کا نقصان کر رہا ہوں. کیا میرے جیسا کائنات میں آج تک کوئی اور ظالم بھی گزرا ہے جس نے ہزاروں انسانوں کو تڑپا دیا ہو؟ ہزاروں بچے چیخ رہے ہوں، سردی کے اندر کانپ رہے ہوں، بھوک سے رو رہے ہوں، ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ میسر ہو، رات کی اتنی شدید سردی میں وہ بغیر کسی سایہ کے بغیر کسی کپڑے کے وہ گزار رہے ہوں. کوئی کائنات میں ایسی ظالم قوم پہلے بھی گزری ہے؟ لیکن یہ چیزیں تو وہ سمجھتا اور سوچتا ہے جس کا دماغ صحیح ہو. اللہ جس کے دماغ کو بھی الٹا کر دے اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے بندو یہ ٹرینیں تو تمہاری ہیں، یہ تو تمہارے خون پسینے سے بنی ہوئی ہیں، یہ کسی حکومت کے بندے کے باپ کی نہیں ہے. آج اس کی حکومت تو کل تمہاری حکومت، پرسو کسی اور کی، الغرض اسی قوم کی حکومت آئے گی اور اسی قوم کی یہ ملکیت ہے. تم ان کو جلا کر کس کا نقصان کر رہے ہو؟ لیکن یہ سب کچھ اس وقت آدمی سوچتا ہے جب عقل ہو. جب عقل بھی الٹی ہو جائے تو آدمی کیا خاک سوچے. اس لیے یہ شراب پیتا ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، حالانکہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہے. لیکن اس کو اتنا ہی ہوش نہیں کہ جس کے قبضے میں میری ایک ایک سانس ہے، جس کے قبضے میں میری آنکھ سے اٹھنے والی ایک ایک نظر ہے، جس کے قبضے میں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول ہے، جس کے قبضے میں میری حیاتی کا ہر لمحہ ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جس کام پر اللہ ناراض ہو کر اعلان جنگ کرتا ہے، جس انسان یا قوم پر اللہ اعلان جنگ کرے، بتاؤ اس کو کوئی ایک سانس بھی کبھی آرام اور سکون کا آ سکتا ہے؟ قرآن نے کچھ تاریخی واقعات بیان کیے کہ ادھرو یہ قوم عاد ہے جس کے متعلق اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد, اس قوم کے وہ نوجوان مرد اور عورتیں ان جیسے پھر کبھی اللہ نے کسی شہر اور ملک میں پیدا ہی نہیں کیے, اتنے سخت جان اور کڑیل جوان. فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, یہ قوم ثمود کو دیکھو جو اتنے سخت جان تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے محلات تیار کر لیے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, فرمایا فرعون کو دیکھو جس کی صفت مشہور تھی ذی الاوتاد, یہ میکوں والا مشہور تھا کہ اپنے دشمن کو جب سزا دیتا ہے تو اس کی ہاتھوں میں دیوار کے ساتھ لگا کر میکے ٹھوک دیتا ہے. یہ لوگ ہیں کسی اور قوم میں جنہوں نے اللہ کے غضب اور قہر کو للکارا, دنیا سے مٹ گئی. ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ کتنی ایسی قومیں بھی دنیا میں گزری ہیں جو اللہ کی باغی بن گئی تھی, لیکن ہوا یہ کہ مالک نے ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو بندر بنا دیا یا خنزیر بنا دیا, اور یوں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. مٹی کیا, اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہوئی اور کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ان کو دیا گیا. یہ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا. ان کے عذاب کی کوئی آخری حد مقرر نہیں. پھر صرف مردوں کو عذاب نہیں دیا گیا, عورتوں کو دیا گیا, جوانوں کو عذاب نہیں دیا گیا, بوڑھوں کو دیا گیا. صرف جوان اور بوڑھوں کو نہیں, معصوم بچوں کو عذاب دیا گیا. تو مالک الملک نے یہ واقعات بیان کر کے ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تو ذرا سوچ کہ تو جب اللہ کا باغی بن گیا ہے تو کس طرح تو آباد اور شاد رہے گا. لوگوں تم نے کبھی غور نہیں کیا, دنیا کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں, کوئی ہزار میل کا سفر کرتا ہے, کوئی چار ہزار میل کا, بڑے سے بڑا کوئی لمبا سفر کرتا ہے, لیکن انسان کا تو اتنا بڑا لمبا سفر ہے کہ یہ میلوں میں اس کو ناپ ہی نہیں سکتا. انسان کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا, دوسرا سفر اس کا جب اس کے انسری وجود کو بنا کر اس کے اندر روح ڈال کر ماں کے پیٹ کے اندر اس کو مکمل کر کے جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا سفر شروع ہو گیا. اس نے جب یہ سفر ختم کیا تو موت کا سفر شروع ہوا. جب اس کا موت کا سفر ختم ہوا تو عالم برزخ کا سفر شروع ہو گیا. جب عالم برزخ کا سفر ختم ہوا تو عالم آخرت کا سفر شروع ہو گیا. عالم آخرت میں جا کر اس کے سفر کے پھر دو حصے ہو گئے. یہ پھر جہنم کا سفر کرے گا یا جنت کا سفر کرے گا؟ میرے بھائیو، کبھی ذرا غور کرو کہ یہ دنیا کا سفر، جس سفر میں تیرے ساتھ تیری ماں ہے، تیرا ابو ہے، تیرے ساتھ تیری بہنیں ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے جاننے والے ہیں، تیری بیوی ہے، تیرے بیٹے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی اس سفر کے ایک ایک سانس میں تو اللہ کا محتاج ہے. یقین اگر نہ آئے جب تجھے اللہ رب العزت کوئی بیماری دیتا ہے اور تو شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تیری چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر تجھے کہتا ہے تجھے کینسر ہو گیا ہے، بتاؤ ذرا بیوی کینسر بانٹ لیتی ہے؟ بیٹے اس کینسر کے حصے دار بنتے ہیں؟ بیٹیاں حصہ بانٹ لیتی ہیں؟ ماں باپ جو اپنے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے، کیا وہ کینسر کو اپنے وجود میں داخل کر کے بیٹے کو شفا دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی دنیا کا نبی اپنے امتی کی اس بیماری کو دفع کر سکتا ہے یا اپنی جان پہ لے کر اس کو شفا دے سکتا ہے؟ کوئی مداوا ہے اس بیماری کا کہ کسی اور صورت سے اس بیماری سے نجات مل جائے، کہ اللہ کی ضرورت نہ پڑے؟ تو اس سفر نے تجھے سبق سکھایا کہ اس سفر میں بھی تو اللہ کا محتاج ہے. دیکھو چیخیں نکلنے لگ گئی پچھلے دنوں میں، آٹا مہنگا ہو گیا، آٹا نہیں ملتا تو ہو جائے مہنگا. امی جو ہے، ابو جو ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، دوست ہے، احباب ہے، بہنیں بہنوئی ہیں، سارے رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آٹے کی کیا ضرورت؟ تو معلوم ہو گیا کہ آٹا نہ ملے، کھانے کی کوئی چیز نہ ملے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر تو سکتا ہے، پر تجھے کوئی کھانے پینے کی چیز دے سکتا؟ تجھے کوئی کیا دے گا؟ تیری ادھر نگاہ اٹھے گی تو تیری امی ایڑیاں رگڑ رہی ہوگی، ادھر بہت آخری سانس میں ہوگا، ادھر تیرے بیٹے اور بیٹیاں موت کے گھاٹ اتر رہے ہوں گے. تو بھی اس منظر کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ میری باری بھی یہی ہے، لیکن کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی. تیرے سفر نے تجھے سمجھا دیا کہ تو صرف اور صرف اپنے اللہ کا محتاج ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہو وا یطعمونی و یسقین، یہ اللہ کا پیارا رسول اور خلیل اللہ ہے، دنیا کو کہتا ہے سنو لوگو، میں نبی ضرور ہوں، میں رسول ضرور ہوں، خلیل ضرور ہوں، لیکن وہ مجھے کھلاتا ہے، نہ کھلائے تو میں نہیں کھا سکتا، مجھے وہ پلاتا ہے، نہ پلائے تو میں نہیں پی سکتا. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے وہ شفا دیتا ہے، وہ شفا نہ دے تو مجھے کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، نہ تعویذ میں ہے شفا، نہ جادو میں ہے شفا، نہ کسی کی نظر میں ہے کوئی شفا، نہ نبی کے قبضے میں ہے شفا، نہ ولی کے قبضے میں ہے شفا. یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اب مجھے تو بتا، یہاں تو تیرے بڑے آسرے ہیں، یہاں تو تیرے کے سکون کے لیے بہت کچھ ہے، تیرا بینک بیلنس ہے، تیرا پیسہ روپیہ ہے، تیرے کارخانے اور ملے ہیں، لیکن جب تیری موت آ رہی ہوگی اس وقت تو مجھے بتا تیرے ساتھ پیسہ جائے گا، تیری موت سے تجھے امی بچا لگے لے گی کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں مرنے دیتی، تیری بیوی چیخ تو سکے گی لیکن تیری موت تو دور نہیں کر سکتی، تیرے بیٹے آنسو تو بہائیں گے لیکن تجھے موت کے فرشتوں سے چھڑا نہیں سکتے۔ یہاں تو سارے جاننے والے اور دوستوں اور برادری کے لوگ تھے، لیکن یہ جو آئے ہیں یہ تو اجنبی ہے، آج تک میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، یہ تو بیگانے آئے ہیں، ان میں سے میرا کوئی رشتے دار نہیں، ان میں سے میرا کوئی عزیز نہیں، ان میں سے میرا کوئی دوست نہیں، یہ مجھے اس ملک سے نکال کر دوسرے ملک میں لے جا رہے ہیں جہاں کی ہر چیز میری اجنبی ہے، میں وہاں کی کسی چیز کو نہیں پہچانتا، میں کیسا مسافر ہوں، میں اس جگہ جا رہا ہوں جس جگہ کی ہر چیز میری ناواقف ہے، اس جان کا طور و طریق بھی کوئی اور ہے، اس جان جہان کی طرز زندگی بھی کوئی اور ہے، لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہاں کیسے میں زندگی گزاروں گا، یہ تو تجھے یقین آ گیا کہ بیوی بھی ادھر رہ جائے گی چیخے گی ضرور، امی ابو بھی ادھر رہ جائیں گے، بیٹے بیٹیاں بھی رہ جائیں گے، بہن بھائی بھی رہ جائیں گے، باجے بھتیجے بھی رہ جائیں گے، اقتدار بھی رہ جائے گا، کارخانے اور ملے اور سونا اور روپیہ بھی رہ جائے گا، یہ بھی پتہ نہیں چار گز کفن بھی ملے گا یا نہیں، آج تو نے جو اپنی ذات کے لیے خود موت منتخب کی ہے اس میں تو تیری لاش کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، نہ تجھے کفن ملتا ہے، نہ تجھے جنازہ ملتا ہے، نہ تجھے قبر ملتی ہے، نہ تیری لاش کے اوپر کوئی آنسو بہاتا ہے، کیونکہ جب تیری لاش ہی نہیں آنسو کون بہائے گا، اور تو دن رات اپنے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ بم بنا رہا ہے، بم ایٹم بم بناتا ہے، اور تیرا دماغ اتنا الٹا ہو گیا ہے کہ یہ ایٹم بم میں کس کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے لیے تو بنا رہا ہے، وہ تو کہے گا نہیں میں تو دوسروں کے لیے بنا رہا ہوں، تو دوسروں کے لیے بنا رہا ہے، دوسرے تیرے لیے بنا رہے ہیں، تو ہندوستان کے لیے بنا رہا ہے، ہندوستان تیرے لیے بنا رہے ہیں، تو امریکہ کے لیے بنا رہا ہے، امریکہ تیرے لیے بنا رہا ہے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ تیرا بم تیرے اوپر برسے گا، یہ ہے آج کل تیری موت جو تو نے منتخب کی ہے، یہ ہتھیار تو نے بنائے ہیں، اب مجھے بتا بم کے آگے اڑ گیا یا چار پائی پہ تیری روح نکل گئی، اب جسم تیرا دوسروں کے حوالے ہو گیا، کیا معلوم اس کو کتے بلے کھاتے ہیں، کیا معلوم اس کو زمین کے کیڑے کھاتے ہیں، کیا معلوم یہ ہوا کے اندر اڑتا ہے، کیا معلوم اس کے پرندے اس کو نوچ کھاتے ہیں، لیکن یہ تو جیسا ہوا ہوا، اب روح کو کوئی اور لے گیا ہے، جس کو روح نہیں جانتا، وہاں کسی کے رسائی نہیں ہے، وہاں تیرا کوئی یار نہیں پہنچ سکتا، نہ حزب اقتدار کی وہاں رسائی، نہ حزب اختلاف کی وہاں رسائی، نہ نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی صدیق پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی شہید تیری خبر لینے کے لیے جا سکتا ہے، اب بتا وہ تیری موت کس طرح آئے گی؟ ایک ہی ذات تھی جو دنیا میں بھی تیری ہمدرد تھی، موت موت بھی تیری اسی نے رکھوالی کرنی تھی، موت کے بعد تیرا دوست اسی نے ہونا تھا جس کو تو دنیا میں بھول گیا۔ اللہ نے اعلان کیا نہ اولیاء حکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، اور انسان ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیرے یار غمخوار ہیں، ہم تیری بگڑی بنانے والے، ہم تیری مشکلیں حل کرنے والے، ہم تیری مصیبتیں دور کرنے والے، ہم تیرے ہمدرد ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے دین کو تو نے گالی سمجھ کر چھوڑ دیا، شیطان کے دین کو، طاغوت کے دین کو تو نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا، اللہ ناراض ہو گیا، تیری دنیا بھی تاریخ ہو گئی، موت کی وقت بتا تیرا یار کون ہوگا؟ تو کس سے باتیں کرے گا؟ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گا؟ اپنی مصیبتوں کی کہانی کس کے سامنے بیان کرے گا؟ کون ہوگا تیرا یار؟ دنیا میں تو تجھے دولت کی لگی اور ہائے 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 نے تجھے پاگل کر دیا، الحا کو متکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا یہ دنیا کا حرص اور لالچ، دن رات دولت کے پیچھے تیرا دوڑنا، یہ چلتا رہے گا تاکہ تو قبر کے اندر پہنچ جائے گا۔ کیا قرآن کی یہ آیت نے جو نقشہ پیش کیا ہے، کیا آج پوری قوم اس نقشے کا نمونہ نہیں ہے؟ چاہے وہ کوئی ہے، مولوی ہے یا پیر ہے، حافظ ہے یا قاری ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی نمازی ہے یا روزے دار ہے، سب کے سب ان حدود کو توڑ کر کیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں کی عصمت کو بیچ کر، بیٹی کی عصمت کو بیچ کر، بیوی کی عصمت کو بیچ کر یہ دولت کماتا ہے، انسان کو زہر پلا کر یہ دولت کماتا ہے۔ یہ منجی کا جو چھلکا اترتا ہے چاول جس سے نکلتا ہے، اس کو خریدتا ہے، بڑے بڑے کڑاہوں میں ڈالتا ہے، اس میں تیزاب ڈالتا ہے، رنگ ڈالتا ہے، اور اس کی مرچ بناتا ہے، اور پوری کائنات کے انسانوں کو یہ تیزاب کھلاتا ہے اور اپنی دولت اکٹھی کرتا ہے۔ اس کی الٹے دماغ کو کبھی ہوش آیا کہ کوئی ایک انسان کا قاتل ہوگا؟ میں تو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہوں۔ لیکن یہ اندھا ہے، اندھا، اس کو دولت نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کو ماں نظر نہیں آتی، اس کو بیٹی نظر نہیں آتی، اس کو بہو نظر نہیں آتی۔ یہ مقدس رشتے آج تیری خواہش کے نشانے بن گئے۔ تو کون کہتا ہے کہ تو انسان رہ گیا؟ کون اس انسان کو انسان کہے گا جو ان معصوم رشتوں کے لیے بھیڑیا بن جائے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بتا موت کے وقت تیرا کون یار ہوگا؟ تو اجنبی ملک میں چلا گیا، اجنبی لوگوں کے ہاتھ میں تو آ گیا، پولیس تو تیری جانی پہچانی تھی، وہاں پہنچنے والے آدمی بھی تیرے پاس تھے، یہ پولیس تیری جانی پہچانی نہیں ہے، یہ ملائکہ کی پولیس تو تیری ناواقف ہے۔ اب تو بتا وہاں تیرا ہمدردی کرنے والا کون ہے؟ یہ موت کا سفر تو کیسے طے کرے گا؟ موت کے بعد فرشتے تیری روح کو لے کر آسمان آسمانوں پر پرواز کر رہے ہوں گے. بتا وہاں تیرا کون یار ہوگا؟ کیا تیرے پاس روپے پیسہ سونا چاندی ہوگا کہ ان کی جیب میں ڈال دے؟ کوئی تیرے یار کی آواز پہنچے گی جو فرشتوں کو کہے ارے دو منٹ ٹھہرو بات تو سنو؟ تیرے اکیلے کو لے جائے گی. ایک یار ہے تیرا جس کو تو نے ناراض کر دیا, جس کو تو نے نظر انداز کر دیا, شراب پی کر تو نے کہکے لگائے اور یہ نے سوچا کہ ایک یار تھا جس کو میں نے ناراض کر دیا. سود کھا کر تو نے کہکے لگائے کہ اب کاروبار اتنا چمک اٹھا کہ چار کارخانے لگا رہا ہوں, لیکن تجھے یہ نہ پتا رہا کہ میں نے اپنے مددگار کو ناراض کر دیا ہے. جو دنیا میں میرے ایک سانس سانس کے ساتھ تھا, جو موت کے ایک ایک گھڑی میں میرے ساتھ ہوتا, جو مرنے کے بعد اعلی برزخ کے سفر میں میرے ساتھ ہوتا, جو میدان معاشر کی سخت تکلیفوں کے اندر میرا ساتھ ہوتا, جو مجھے جنت دیتا اور جہنم سے بچا لیتا, میں نے اتنے لمبے سفر میں اس اپنے یار اور مددگار کو ناراض کر لیا ہے. یہی رات تجھے قرآن سمجھاتا ہے جس کو تو نہیں سمجھنا چاہتا. صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تھی اس رات کی, واہ قسمت ہو تو ایسی جس دولت کے پیچھے تو دوڑتا ہے, جس دولت کے پیچھے تو نے دنیا کا خون چوس لیا ہے, اس دولت کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرا شام اور اس علاقے میں دورہ کے لیے آئے, حمص شہر کا دورہ کیا, وہاں کے ایک اہلکار سے کہا کہ یہاں کی غریبوں کی فرشت بنا کر دو مجھے. جب اس نے فرشت پیش کی تو سب سے اول نمبر پر اس علاقے کے گورنر کا نام تھا. تیرا بھی گورنر ہے, وہ بھی ایک گورنر تھا. عمر رضی اللہ تعالی نے فرشت کو دیکھ کر کہا تو نے کیسی فرشت بنائی؟ نے کہا جناب کیا ہو گیا؟ کہا تو یہ کہا تھا غریبوں کی فرشت بنانا, تو نے میرے گورنر کی فرشت کے اندر اول نمبر پر رکھا, حالانکہ 5,000 دینار اب اس کو تنخواہ دیتے. اس نے کہا جی ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ 5,000 دینار لیتا ہے, لیکن دفتر سے لے کر گھر سے پہنچنے سے پہلے یہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتا ہے. اس کے گھر میں فاقے فاقے ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لے جاؤ, یہ شرفیوں کی تھیلی ہے, سب سے پہلے میرے گورنر کو دے کر آؤ, چونکہ تیرے نزدیک ہمت شہر میں سب سے زیادہ غریب میرا گورنر ہے, اور اسے یہ بھی کہنا کہ اس کو ضرور قبول کرنا ہے, وہ شاید قبول بھی نہیں کرے گا. اس نے جا کر تھیلی دی اور یہ پیغام دیا کہ خلیفۃ المسلمین کا یہ پیغام ہے کہ ہر قیمت پر اس کو قبول کرنا ہے, رد نہیں کر سکتا, اس مجبوری کی وجہ سے لے لیا. گھر لوٹا, پوری طرح گھر نہیں پہنچا, بیوی سے کہتا, بیوی کہتی کیا ہوا؟ کہتے ہمارے گھر میں ایک آفت آ گئی. وہ کہتی کیا کیا آفت آئی؟ کیا ہمارے خلیفہ صاحب کو کوئی تکلیف پہنچ گئی؟ کہتا ہے نہیں. کیا کوئی دشمن کی فوج ہمارے اوپر یلغار کرنے کے لیے آ گئی؟ کہتا ہے نہیں. تو پھر کیا آفت آئی؟ کہتا ہے ہمارے گھر میں دولت آ گئی. جس کے پیچھے تو پاگل ہوا پھرتا ہے, جس کو تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا کر کٹھی کرتا ہے, اس دولت کو وہ یوں سمجھتے تھے. بیوی نے کیا کہا؟ لے آؤ مزے اڑائیں گے. کہا نہیں, ادھر کونے میں پھینک دو. صبح یہاں سے اسلامی فوج گزرے گی, فوجیوں کو دے دینا, وہ راستے میں خرچ کرتے چلے جائیں گے. جس پیٹ کی تمہیں فکر ہے اس پیٹ کو انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں دو دین چل رہے ہیں, ایک اللہ کا دین جس کو پوری قوم نے چھوڑ دیا ہے, ایک شیطان کا دین, طاغوت کا دین جو قوم کے رگوں میں چلتا ہے, جس کو دنیا کی اکثریت نے قبول کیا ہوا ہے. جب تم نے ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اس لیے یہ تیرا سفر دنیا کا ہر سیکنڈ تیرے لیے خطرے کا الارم بجاتا ہے. عذاب کا الارم بجتا ہے. دیکھا تم نے روڈوں پہ, دیکھا تم نے گھروں میں پڑے ہوئے آواز کو سنا. یہ ریسکیو کی جو گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہے اور ہارن بجا رہی ہوتی ہے, یہ کیا لے جا رہی ہوتی ہیں؟ یہ تمہیں زخمی کو لے جا رہی ہوتی ہیں, یا تمہیں مردہ کو لے جا رہی ہوتی ہے. یہ کیوں ہر روز ہر رات یہ ملتان شہر کے اندر اتنے آسوت, اتنے زخمی, اتنے موت؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. خبر پہنچتی ہے کہ ابھی دو گھنٹے پہلے تیرا بیٹا جو باہر نکلا تھا, رسکیو والے اس کو نشتر پہنچا کر آئے, جلدی پہنچو. اس رب کو تو نے بلایا, تیری زندگی اجیرڈ ہو گئی, اب بتا موت کے وقت تو کیا کرے گا؟ موت کے بعد والے سفر میں تو کیا کرے گا؟ جبکہ وہ جہاں تیرے لیے اجنبی ہوگا, تیرے ساتھ نہ تیری امی ہوگی, نہ ابو, نہ بہن, نہ بھائی, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ پیسہ, نہ پائی, صرف تیرا روح لے جائیں گے, تیرا جسم بھی ادھر ہی چھوڑ جائیں گے. وہاں کون ہوگا تیرا ساتھی؟ تجھے ہوش نہیں آتا؟ تجھے کبھی اپنے عقل سے کام نہیں لیا کہ میں تو مسافر ہوں, میرا سفر کو جا کر جنت میں ختم ہوگا یا میری منزل جہنم بنے گی؟ اتنا بڑا لمبا مسافر ہوں اور اس سارے سفر میں میرا مددگار ایک ہی ہے. اس لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے, انت ولیی فی الدنیا و فی الآخرہ, توفنی مسلما والکنی بالصالحین. اے بندہ, اے بندہ, تو ہر وقت یہ کہے انت ولیی, اللہ تو میرا دوست, تو میرا یار, تو میرا ہمدرد, تو میرا خیر خواہ, تو میرا مشکل کشا, تو میرا حاجت روا, فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو, آخرت میں بھی تو, موت کے وقت بھی تو, برزخ میں بھی تو, قیامت میں بھی تو, پھر جنت میں بھی تو. لیکن تو اس کو بھول گیا. بھوکے پیٹ پڑا ہوتا کوئی بات نہیں, تیرا نبی بھوکے پیٹ رہتا تھا, کبھی ملا کھانے کو تو کھایا, ورنہ تاریخ پر لکھا مورخین نے, صحابہ کرام نے بیان کیا, اسلام کی بیوی نے بیان کیا کہ دو ٹائم پیٹ بھر کر نبوی زندگی میں گندم کی روٹی نصیب نہیں ہوئی. تو آٹھ آٹھ کھانے اڑاتا ہے. صحابہ کرام بھوکے پیٹ پڑے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہم نے کتنے دن اور کتنی راتیں ککر کی پتیاں کھائیں, ہمارا منہ اندر سے زخمی ہو گیا. تو مزے اڑاتا ہے جی, عصمتیں بیچ کر مزے اڑاتا ہے, ملاوٹ کر کے مزے اڑاتا ہے, سودی کاروبار کر کے مزے اڑاتا ہے، گندا مال بیچ کر مزے اڑاتا ہے، دھوکے کر کے مزے اڑاتا ہے. تیرا منشور بھی یہی ہے کہ دولت کماؤ چاہے کسی کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، چاہے کوئی مر جائے دولت کماؤ. لیکن بات تو یہ ہے، دولت تو تجھے مل گئی اس میں کوئی شک نہیں، تیرے نیچے پجارو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ایئر کنڈیشن بنگلہ ہے کوئی شک نہیں، تیرا کارخانہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن بتاؤ تیرا یار بھی تیرے ساتھ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، کون؟ دولت، دوست و احباب، اور ایمان، عمل صالح. دوست و احباب بھی واپس، دولت بھی واپس، ساتھ کیا جاتا؟ ایمان اور عمل صالح، جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. جس کو تو نے ایمان اور عمل صالح سمجھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب اس کا انکار کرتی ہے کہ نہ یہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. تیرا عمل صالح تو میلاد بنانا ہے، تیرا عمل صالح تو بڑی چھوٹی گیارہویں ہے، تیرا عمل صالح تو قبر کو پوجنا ہے، تیرا عمل صالح تو تازیہ نکالنا، دودل نکالنا ہے، تیرا عمل صالح تو ماتم کرنا ہے، تیرا عمل صالح تو حسین کے نام کا روزہ رکھنا ہے، تیرا عمل صالح تو لاہور والے علی حجویری کے دروازے پر سونا لگانا ہے، تیرا عمل صالح تو ملنگ کو پوجنا ہے، تیرا عمل صالح تو نظر کو ماننا ہے، تیرا عمل صالح تو جادو سے ڈرنا اور کانپنا ہے، تیرا عمل صالح تو تعویذ دینے والے کے قدموں میں سر ڈال دینا ہے، تیرا عمل صالح تو پیر کے کتے کے سامنے سجدہ کرنا ہے، تیرا عمل صالح تو الو کو منحوس جان کر گھر سے اڑانا ہے، تیرا عمل صالح تو بس کے آگے پرانا ٹیڑھا بیڑا جوتا لٹکانا ہے، تیرا عمل صالح تو بس کے شیشے کے پچھلی سائڈ پہ 1511 لکھنا ہے، کس بس کی کون حفاظت کرے گا؟ 5 ٹن گیارہویں والا، اور 7 اللہ کا بھی نام لکھ لیا، 1 کا بھی، تیرا ہی عمل صالح ہے. لیکن قرآن ان عمل صالح کا انکاری ہے، اس لیے ذرا سوچ، دنیا میں تیرا یار کون ہے، تیرا مددگار کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ تو کہتا ہے علی مولا، علی مولا، مالک الملک ذالک بے ان اللہ، بے ان اللہ، اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. ایمان والو، تمہارا مولا تو اللہ ہے، لیکن کائنات کے کسی کافر کا کائنات میں کوئی مولا نہیں. تجھے کیا پتا کہ مولا کون ہے؟ تو ملنگ کو ولی کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرا ولی ہوں، تو میرا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، نانو اولیاؤکم، البتہ میں تمہارا ولی ہوں. جو ولی ہے تم اس کو مانتے نہیں، اور جو ولی نہیں تم ان کو ولی مانتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے ذرا سوچ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے گزرے گی؟ اس لیے قرآن نے بتا دیا، تو اگر نہیں دیکھے گا تب بھی قرآن نے تو بتا دیا کہ اگر تیری یاری اللہ کے ساتھ ہے، تو نے اللہ کو راضی کر لیا، ٹھیک ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، عمر فاروق خلیفۃ المسلمین دورے پہ جا رہا ہے، قمیص پہ 14 پیوند ہے، ایک پیوند کے لیے کپڑا نہیں ملا تو چبڑے کا پیوند لگا ہوا ہے،
یہ تیرا وزیر اعظم ہے، چادر پہ چار پیبند ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مدینے سے باہر اپنے فتح شدہ حاصل کیے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے، کپڑے پھٹے ہوئے ہو جائیں کوئی بات نہیں، پیبند لگ جائے کوئی بات نہیں، بستر نہ ملے کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ مل جائے۔ تو نے کہا اللہ نہ ملے کوئی بات نہیں، دولت مل جائے۔ یہ سب کچھ تیرے مولوی نے کیا، تیرے پیر نے کیا۔ اب دنیا کیا کہتی ہے؟ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو مشرک نہ کہو۔ کیا مطلب تیرا؟ سب ٹھیک ہے تو پھر اللہ کی کتاب کو آگ لگا دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتاب کا انکاری اللہ کی کتاب کو آگ لگا کر انہوں نے جلا دیا۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں اللہ کی کتاب حق اور سچ ہے، پھر اللہ کی کتاب تو کہتی یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے عیسائی اور یہودی اہل کتابوں، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، پکے بے دین ہو۔ لقد کافر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرما وہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ مسیح عیسی علیہ السلام اللہ ہے۔ پھر اس قرآن کو چھوڑ دو، اتنے ذہین بن گئے ہو اللہ کی کتاب کو الٹا سیدھا کرنے والے، لیکن کبھی پھر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو تم غلام احمد قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو کیا کہتے ہو؟ یہ وہ تو کافر، کیوں؟ جب کسی کو کافر نہیں کہنا تو خبردار، پھر کسی کو کافر کہا، ہندو کو نہیں کہنا، سکھ کو نہیں کہنا، یہودی کو نہیں کہنا، کمیونسٹ روسی کو نہیں کہنا، چینی والے کو نہیں کہنا، پھر بدھ کے پجاری جرمن جاپان والے کو کچھ نہیں کہنا، پھر سب کو یہی کہنا ہے کہ سب مومن ہیں، سب مسلم ہیں، سب جنتی ہیں، سب رحمت اللہ علیہ ہیں، پھر جس کا بھی کوئی مرے وہ شہید ہے۔ یہ کیا، تیرا مرے تو شہید، ہندو فوجی مرے تو وہ شہید نہیں، تیرا مرے تو شہید، اور امریکہ میں فوجی مرے تو شہید نہیں۔ جب تو نے سب کو کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مسلمان ہے، کسی کو کافر مشرک نہیں کہنا، پھر خبردار کسی کو شہید بھی اور کسی کو نہ، یہ فرق ختم کر دے، سب کو کہے شہید۔ تم شہید اس لیے کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہے، اور دوسروں کو شہید اس لیے نہیں کہتے ہو کہ وہ تمہارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر جب تمہارے نزدیک ہر ایک مسلمان ہے تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے قرآن حکیم کی ساری حقیقت کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر قرآن حکیم کو پڑھنا چھوڑو، اس کی تلاوت چھوڑو، اس کو ماننا چھوڑو، سیدھی بات کرو، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا فین اتا تو منہ ہوں انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو سن لو دنیا والوں، تم بھی کیا ہو؟ مشرک ہو۔ لیکن یہ کہ نہیں 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 نہیں، چھوڑو اس قرآن کو، قرآن کی کوئی بات نہ مانو، میری بات مانو، ایسا پوچھو تو نبی ہے یا اللہ؟ اطاعت دو ہستیوں کی، یا اللہ کی یا رسول کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو دعویٰ کر کہ میں اللہ ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تیری حقیقت کیا ہے، یا دعویٰ کر کہ میں رسول اللہ ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک غلام احمد اور بھی آ گیا ہمارے محلے میں۔
دھوکہ دیتا ہے, اللہ کی کتاب کا منکر بناتا ہے تو. قرآن جگہ جگہ کہے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہے. فلا یقرب المسجد الحرام, خبردار اس کو کعبے کے اندر نہ آنے دینا. کہتے یہ تو رسول کہتا ہے, اس کا مطلب جب تک رسول زندہ ہے وہ تو کہے گا یہ مشرک ہے اس کو نہ آنے دو کعبے میں, یہ مشرک. اب جب رسول فوت ہو گیا تو سب کو آنے دو, جب کسی کو مشرک نہیں کہو گے تو کیسے روکو گے, سارے آئیں. واہ تیرا قرآن, واہ تیرا دین, اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو. تو اس لیے سوچو کہ دنیا میں ہمارا ولی کون ہے. ربنا انت ولینا فاغفر لنا, مالک تو ہمارا ولی ہے, سارے گناہ معاف کر دے. انت غیر خیر الغافرین, تو بہترین بخشنے والا ہے, وہ ہے ہمارا ولی. اس کے علاوہ ہاں, اس لحاظ سے ولی تو سارے مومن ولی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک مومن بندہ متقی ہے, لیکن اس معنی سے ولی کہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرے, موت کے وقت بھی, عالم برزخ میں بھی, میدان محشر میں بھی, اور آخرکار جنت عطا کرے, جہنم سے بچا لے. یہ ولی صرف ایک اللہ ہے. استغفر اللہ لی والوں کو السلام علیکم. ربنا تقبل منا انک انت السميع القبول.